بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إنما حرم عليكم الميتة، بشر حرام کیا اس نے اوپر تمہارے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اور وہ چیز اہل به جس پر بلند کیا گیا ہو، لغیر اللہ نام غیر اللہ کا. فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو جائے، غیر باغ نہ حد سے بڑھنے والا ہو، ولا عاد اور نہ لوٹنے والا ہو، فلا اسم علیہ پس نہیں کوئی گناہ اوپر سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے کتاب سے، ویشترون به اور خریدتے ہیں ساتھ اس کے ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی، اولئک یہی لوگ، ما یاکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم بھی اپنے پیٹوں کے، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدا بدلے ہدایت کے، والعذاب بالمغفرۃ اور عذاب کو بدلے بخشش کے. فما اصبرہم، پس کس چیز نے صبر دلایا ان کو، علی النار اوپر آگ کے. ذالک یہ، بأن اللہ نزل الکتاب، اس واسطے کہ اللہ نے اتاری کتاب سات حق کے. وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا بیچ کتاب کے، لفی شقاق بعید، البتہ بھی دور کی ضد کے ہیں. انما حرم علیکم المیتا، قرآن مجید نے محرمات میں سے صرف ان چار چیزوں کا ذکر کیا کہ جن چار چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، لیکن مشرکین ان چاروں چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور ان کو استعمال کرتے تھے. ان چار چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز میتا، مردار، ہر وہ جانور کہ جو بغیر زکات شری کے، بغیر ذبح کیے ہوئے تبھی موت مر جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جا سکے، شریعت کے اصول کے مطابق اس کو کہیں گے میتا. اللہ نے اس کا کھانا تو حرام کر دیا، لیکن اگر اس کا چمڑا پکا کر کے، چمڑا اتار کر کے اس سے نفع اٹھایا جائے تو جائز ہے. ایک حدیث میں فرمایا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک بکری پڑی ہوئی ہے، اور یہ بکری آپ کی کسی زوجہ مطہرہ کی تھی. آپ نے پوچھا کہ یہ بکری ادھر کیوں پھینک دی؟ اور اللہ کے رسول یہ مردار تھی. فرمایا هل لم تفاتموه بإهابها, تم نے اس کے چمڑے کے ساتھ نفع کیوں نہ اٹھایا, اس کا چمڑا تم اتار کے اس کو پکا کر کے استعمال کر سکتے تھے. پھر فرمایا کلو احاب دوبغا فقط طہارا, ہر وہ کچا چمڑا جب اس کو پکایا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. الا جلد الخنزیر والآدمی, ہاں خنزیر کا چمڑا پکانے سے بھی پاک نہیں ہوگا, انسان کا چمڑا پکانے سے بھی پاک نہیں ہوگا. خنزیر کا چمڑا تو اس لیے کہ وہ نجس العین ہے, مکمل طور پر نجس ہے, پلید ہے, نہ اس کے بالوں سے نفع اٹھانا جائز نہ اس کے گوشت سے نفع اٹھانا جائز, وہ تو نجس العین ہے. اور انسان کی کرامت اور انسان کی شرافت کی وجہ سے انسان کا چمڑا پاک نہیں قرار دیا گیا, کیونکہ قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے, اس واسطے انسان کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوگا اور خنزیر کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوگا. باقی ہر جانور کا چمڑا جب اس کو اتار کر کے پکایا جائے پھر یہ دباغت دو طرح کی ہوگی, ایک دباغت حقیقی ایک دباغت حکمی. دباغت حقیقی تو یہ ہے کہ اس چمڑے کو دوائیوں کے ساتھ پکایا جائے, یہ تو اصل دباغت ہے, چمڑے کا پکانا ہے. دوسری ہے دباغت حکمی کہ دھوپ میں اس کو خشک کر لیا جائے یا اس پر مٹی مل کر کے خشک کر لیا جائے یا اس کے اوپر کوئی اور ایسی چیز لگا کر کے اس کو خشک کر لیا جائے, راکھ اس کے اوپر ملی جائے, اس کو کہتے ہیں دباغت حکمی. کہ وقتی طور پر تو یہ چمڑا پاک ہو جائے گا لیکن پھر جب پانی کے اندر بھیگے گا تو وہ رطوبات نجسہ جو اس کے اندر تھی پھر وہ لوٹ کے آئیں گی, پھر وہ پلید ہو جائے گا. اصل دباغت جو ہے وہ دباغت حقیقی ہے کہ دوائیوں کے ساتھ اس کو پکایا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلو احاب دوبغا فقط طہارا, ہر وہ کچا چمڑا جب اس کو پکایا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. البتہ اس مردار کا کھانا مطلقا ناجائز اور حرام ہے. ذبح کرنے کا اصول کل کے سبق میں گزرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کس طریقے پر بعض اوقات ایسی جگہ میں ہوتے ہیں ہمارے پاس چھری نہیں ہوتی, ہم کس چیز سے ذبح کریں, آپ نے فرمایا کل ما انہر الدم, ہر وہ چیز جو خون بہائے خون جاری کرے اس سے تم ذبح کر سکتے ہو. اِلَّا سِن دانت و ظفر اور ناخن, ان کے ساتھ ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں, اما سن فاض منیے دانت ہڈی ہے, اور جب انسان کے بدن سے یا حیوان کے بدن سے وہ دانت گر گیا الگ ہو گیا تو وہ پلید ہو گیا, اس کے ساتھ ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا. اور ناخن فظفر فمدی الحبشہ, یہ حبشیوں کی چھری ہے تو تشبہ بالحبشہ ان کی وجہ سے ناخن کے ساتھ ذبح کرنا بھی حرام, دانت کے ساتھ ذبح کرنا بھی حرام. اس کے سوا جس چیز کے ساتھ, چاہے وہ پتھر ہو تیز دھار پتھر ہو یا کوئی ایسی لکڑ ہو, اس کے ساتھ وہ ذبح کرنا جائز ہوگا. عام چیزوں کے ساتھ وہ ناخن اور دانت کے ساتھ ذبح نہ کریں. حرم علیکم المیتہ, پہلی چیز مردار. مشرکین مکہ مردار کھاتے تھے, بلکہ وہ یوں کہتے تھے کہ جس چیز کو تمہاری چھری قتل کر دے اس کا کھانا تو ہو جائے حلال, اور جس کو اللہ مارے اس کا کھانا کیوں حرام ہو جائے, اس جانور کو تو اللہ نے مارا ہے اس کا کھانا تو بدرجہ اولا حلال ہوگا. وہ اپنا قیاس پیش کرتے تھے لیکن اس بات پہ غور نہیں کرتے تھے کہ اس جانور کے بدن کے اندر جو خون ہے وہ ذبح کیے بغیر نکلتا نہیں جس کو دم مصفو کہا جاتا ہے وہ بالکل پلید ہے اور انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے اس واسطے اس خون کے نکالے بغیر وہ جانور حلال نہیں ہوگا پہلی چیز یہ ہو گئی مشرکین مردار بھی کھاتے تھے دوسری چیز وہ دم خون مطلق خون نہیں بلکہ دم مصفو چنانچہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا او دم مصفوحاً بہنے والا خون کہ ذبح کرتے وقت اس کی رگوں سے جو خون نکلتا ہے یہ پلید بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے اگر کپڑے کے ساتھ لگ جائے اور مقدار درہم سے زیادہ ہو تو وہ کپڑا پلید ہو جائے گا اس کے ساتھ نماز پڑھنی جائز نہیں ہوگی اسی طرح اگر یہ دم مصفو مقدار درہم سے زیادہ بدن کے ساتھ لگ جائے تو بدن پلید ہو جائے گا نماز پڑھنی جائز نہیں ہوگی یہ دم مصفو ہے اسی طرح اگر جانور کے بدن سے کہیں اور سے اس طرح خون نکلتا ہے زخم سے خون نکلتا ہے بہنے لگ جاتا ہے تو اس سے بھی وہ بھی پلید ہے وہ بھی حرام ہے یہی وجہ ہے کہ فقہا نے مسئلہ لکھا کہ انسان کے بدن سے اگر خون نکلتا ہے خون نکلتا ہے اور وہ اس جگہ کی طرف جاری ہو جاتا ہے کہ جس جگہ کا دھونا وضو کے اندر یا غسل کے اندر ضروری ہوتا ہے وہ ناقض للوضو بھی ہوگا اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس سے کپڑا بھی پلید ہوگا اس سے بدن بھی پلید ہوگا یعنی جو خون بہنے والا انسان کے بدن سے نکلے اور وہ بہ کر کے کپڑے پہ لگ جائے مقدار درہم سے زیادہ ہو تو کپڑا پلید ہو جائے گا اور اگر تھوڑا سا نکلا جو ادھر ادھر جاری ہو گیا وضو تو ٹوٹ گیا لیکن اگر وہ کپڑے کے ساتھ لگا تو کپڑا پلید نہیں ہوگا کیونکہ مقدار درہم سے کم ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم مشرکین مکہ دم مصفو یہ بینے والا خون پیتے تھے بلکہ اگر کوئی معزز مہمان آ جائے اس کے سامنے اس کو پیش کرتے تھے اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ اس آدمی نے بڑی آؤ بھگت کی ہماری بڑی عزت افزائی کی کہ اس نے خون بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا جانور کا خون بھی پیش کر دیا حالانکہ یہ خون مطلقاً پلید ہے اور مطلقاً حرام ہے نہ اس کا بیچنا جائز نہ اس کا خریدنا جائز چنانچہ صاحب ہدایہ نے کتاب البیوع کے اندر یہی مسئلہ لکھا ہے اذا کان الابزار محرمان کہ بیع کے اندر دونوں اس مبی بھی حرام ہو سمن بھی حرام ہو او احدہما یا ایک ان میں اس آرام ہو فل بیع باطل تو بیع باطل ہے یعنی خون کا بیچنا خون کا خریدنا یہ مطلقا ناجائز اور حرام ہے کیونکہ یہ پلید ہے اور پلید چیز کی بیع شریعت نے جائز نہیں رکھی دو چیزیں تیسری چیز ولحم الخنزیر گوشت خنزیر کا خنزیر کے بارے میں قرآن مجید نے تو صرف اتنا کا لحم الخنزیر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ نے فقہا نے محدثین نے خنزیر کو ایسا نجس العین قرار دیا کہ نہ اس کی ہڈی کے ساتھ نفع اٹھانا جائز نہ اس کے بالوں کے ساتھ نفع اٹھانا جائز نہ اس کے بدن کی کسی جز کے ساتھ نفع اٹھانا جائز یہ مطلقا نجس العین ہے اس کے ساتھ کوئی اور اس کی ایک وجہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ یہ خنزیر انتہائی درجے کا بے غیرت اور بے حیا جانور ہے پھر سب سے بہترین غذا اس خنزیر کی انسان کا فضلہ ہے انسان پخانہ کرے یہ سب سے زیادہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک حدیث میں एक हदीस आती है सुनन अबी दाऊद, बाकी हदीस की किताबों में भी आती है, एक जानवर होता है जल्लाला, जल्लाला उस जानवर को कहते हैं कि जो हराम खाता रहता है, ये पलीतियां खाता रहता है, गंदगी खाता रहता है। तो आपसे इसका हुक्म पूछा गया कि जल्लाला का हुक्म क्या है, तो आपने जवाब में फरमाया कि उसको इतने दिन तक बांध रखो कि जितने दिनों तक उस पलीती का असर उसके बदन से निकल जाए, उसको खाना भी खिलाओ, पानी भी पिलाओ, घास खिलाओ, ताकि पलीती के असरात उसके बदन से निकल जाएं, फिर उस हलाल जानवर को तुम ज़बा करके खा सकते हो। लेकिन जब तक उसके बदन के अंदर पलीती के आसार मौजूद हैं, उसको ज़बा करके खाना या उसका दूध पीना, ये दोनों चीजें नाजायज हैं। सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस आती है, ये दोनों चीजें नाजायज हैं। तो खिंजीर, वो तो ये सारी गंदगियां खाता है, बड़ा ही बेहया जानवर है। अल्लाह ने फरमाया लहमल खिंजीर, गोश्त की कैद इसलिए लगाई कि चूंकि उमूमन हर जानवर के अंदर मकसूद बिज़ात गोश्त होता है, बाकी चीजें बितबा आ जाती हैं, लेकिन मकसूद बिज़ात गोश्त होता है, इसलिए गोश्त का जिक्र कर दिया कि खिंजीर का गोश्त। मुशरिकीन मक्का ये तीनों की तीनों चीजें बड़ी खुशी से खाते भी थे, खिलाते भी थे। फिर सूरत अनआम के अंदर और ज्यादा तफसील, ये सूरत माईदा के अंदर, सूरत अनआम के अंदर ये मसला तफसील से आएगा। चौथी चीज, वमा ओहिल्ला बेही ले गैरिल्ला, ओहिल्ला इहलाल से है और इहलाल हिलाल से है। हिलाल के माने आते हैं पहली रात का चांद, के अरबों का ये तरीका था कि जब उनको चांद नजर आता तो वो बुलंद आवाज से कहते अल हिलालो वल्लाए, अल हिलालो वल्लाए, ये चांद है, अल्लाह की कसम ये चांद है, चांद है। उसी से इहलाल हो गया। अब मकसद क्या हुआ, मा ओहिल्ला बेही ले गैरिल्ला, बा इल्तबास की आ गई या बा मुसाहबत की आ गई। मा ओहिल्ला, हर वो चीज के बुलंद किया गया हो उस पर नाम गैरुल्ला का। कुरानी मजीद के अंदर चार जगहों के अंदर मा ओहिल्ला बेही ले गैरिल्ला, चार जगहों के अंदर इसको बयान फरमाया गया, और हर जगह मा ओहिल्ला बिही ले गैरिल्ला या मा ओहिल्ला ले गैरिल्ला ही बिही, यानी हर वो चीज कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम ले लिया जाए और उसको गैरुल्लाह के नाम जद कर दिया जाए, उसका खाना भी हराम होगा। बेशक जबा के वक्त उस पर अल्लाह का नाम ही क्यों न लिया जाए, लेकिन वो हलाल नहीं होगा। क्यों? इस वास्ते करके कि जब पहले ही उसकी नीयत के अंदर ये फतूर पैदा हो गया कि ये जानवर फलां शख्स के नाम पर मैं ज़बह करता हूँ, चुनांचे दुर्रे मुख्तार फिका की किताब, मशहूर किताब है, उसमें भी ये मसला लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की वो नज़र मानता है तो ये नज़र ना जाए। फिर असल चीज़ है इंसान की नीयत, क्योंकि इन्नमल आमालो बिन्नियात, इन्नमल आमालो बिन्नियात, जब उसकी नीयत के अंदर ये फतूर आ गया कि ये जानवर फलां शख्स के नाम पर मैं नामजद करता हूँ, जब गैरुल्लाह के नाम पर उसने जानवर नामजद कर दिया, उस जानवर के अंदर हुरमत पैदा हो गई, उस जानवर के अंदर हुरमत पैदा हो गई, ये फलां की लियाज है, फलां की नज़र है, ये फलां के नाम पर मैं इसको आज़ाद छोड़ता हूँ। ये सर मुशरिकीन साहिबा बहीरा वसीला हामी ये किया करते थे। जब उसने गैरुल्लाह के नाम पर उसको नामजद कर दिया तो वो हराम हो गया। बाद लोगों को मुगालता होता है कि जी ज़बा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, इस वास्ते के सातवें बारे में अल्लाह ने फरमाया मा ओहिल्ला ले गैरिल्लाह बिही, फिर आगे जाके फरमाया वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबे व अन तस्तक्सिमू बिल अज़लान, आगे ज़ुबिहा को अलग जिक्र किया। معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانور یا ایک چیز جب غیر اللہ کے نام زد کر دی گئی ہے چاہے وہ انسان کے نام کی وہ نام زد کرے چاہے وہ کسی جن کے نام کی نام زد کرے چاہے وہ کسی اور کے نام پر نام زد کرے جب وہ نام زد ہو گئی تو اس کے اندر حرمت پیدا ہو گئی کیونکہ اوہلا بہی یہ با ہے ارساق کی یہ کلام عرب کے اندر ما اوہلا یعنی کل ما ہر وہ چیز یکون ملسکم بہی اسم غیر اللہ کہ جس پر غیر اللہ کا نام ملسک کر دیا گیا ہو ملا دیا گیا ہو چاہے ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کے ہی کیوں نہ ذبح کرے اب اس کے اندر حلت پیدا نہیں ہوگی کیونکہ اس کی نیت کے اندر پہلے سے فطور تھا اور اگر ایک آدمی نیت اسی فطور والی رکھتا ہے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے یہ شرک بھی ہوگا اور منافقت بھی ہوگی یہ شرک بھی ہوگا منافقت بھی ہوگی کہ ادھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے ادھر وہ اس جانور کو غیر اللہ کے نام زد کر دیتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو منافقت ہو گئی کہ ادھر اللہ بھی راضی ہو جائے اور ادھر غیر اللہ بھی راضی ہو جائے یہ دو باتیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی اللہ کا حق اللہ کو دو کیونکہ جانور کو پیدا کیا اللہ نے جانور کو پیدا کیا اللہ نے تو اس جانور کو اللہ ہی کے نام پر نامزد کرو اور ذبح کے مسئلہ جو ہے وہ تو مشکات کے اندر حدیث واضح طور پر موجود لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جس نے غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کیا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ما اہل به لغیر اللہ ہر وہ جانور یا ہر وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام زد کر دی گئی ہو وہ بھی حرام یہ چار چیزوں کی حرمت ذکر کر کے فرمایا فمن اضطر اور جو شخص مجبور ہو جائے اضطراری حالت چاہے وہ سفر میں ہے چاہے وہ حضر میں ہے گھر میں ہے مجبور ہو گیا بھوک سے مر رہا ہے بھوک سے مر رہا ہے یا ایک ظالم حاکم اس کو اس طرح کا حرام کھانے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کھاؤ ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ نہ حد سے بڑھنے والا ہو باغی حد سے بڑھنے والا کہ اتنا نہ ہو کہ وہ خوب پیٹ بھر کے کھائے بغاوت نہ کرے اللہ کے حکم سے بغاوت نہ کرے اتنا نہ کھائے حرام کے پیٹ بھر کے کھائے بلکہ اس کو کہتے ہیں سد رمک اتنا کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے بس اتنا کھائے پھر یہ بھی نہ ہو کہ حرام کھانے کی لذت آ جائے پھر دوبارہ لوٹ کے کھائے والا عادل نہ لوٹنے والا ہو وقتی طور پر جان بچانے کے لیے اس نے اتنا تھوڑا سا حرام کھا لیا سد رمق کہ جان بچ گئی تو فلا اسم علیہ بے شک پلیتی پلیتی ہی ہوتی ہے لیکن اس کا مواخذہ نہیں ہوگا فلا اسم علیہ اس پر گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے حالت اضطرار کے اندر مجبوری کی حالت کے اندر یہ اتنا کھایا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے لیکن پھر بھی گندگی گندگی ہوتی ہے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے مہربان اگر اتنا کھا لیا جان بچ گئی اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کر دیں گے کیونکہ وہ ہے ہی غفور ہے اس جرم کو اس گناہ کو معاف کر دیں گے رحیم وہ بڑا مہربان اللہ ہے بڑا مہربان اللہ ہے کہ اتنی اجازت دے دی کہ فلاں فلاں چیزوں کو میں نے حرام کر دیا لیکن اتنا تم کھا لو کہ جس سے تمہاری جان بچ جائے تو میں تمہیں پکڑوں گا نہیں اتنا بڑا مہربان اللہ ہے یعنی اللہ کے نزدیک اس انسان کی پھر مومن کی جان اتنی کافر کے اوپر تو کوئی گلہ نہیں ہے کافر کے لیے تو نہ کوئی حلال ہے نہ کوئی حرام ہے کافر کی بات نہیں مومن کی بات ہے کہ مومن اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے تو اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا اور مواخذہ بھی نہیں ہوگا غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے مہربان. یہ تو چند محرمات بیان کر کے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ سے دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایک انسان دینی طور پر دین فروشی کرتا ہے, حق چھپاتا ہے, اس کا کتنا بڑا گناہ دین بیچتا ہے, غلط مسئلے بتاتا ہے, غلط فتوے دیتا ہے اور لوگوں سے پیسے لیتا ہے, رشوت. حدیث کی روشنی میں اس کو کہا جاتا ہے رشوت. عام اصطلاح کے اندر تو رشوت جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہے وہ تو الگ ہے, لیکن غلط مسئلہ بتا کر کے, غلط فتوہ لکھ کر کے اس پر جو رقم لیتا ہے وہ بھی رشوت. ان رشوت خور لوگوں کا اور حق چھپانے والے لوگوں کا کتنا برا انجام ہوگا, اگلی آیت میں وہ برا انجام ذکر ہوگا, وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يسر لنا أمورنا, اللهم إنا نسألك العفو والعافية, اللهم إنا نسألك العفو والعافية. صلى الله تعالى على خير خلقه